الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا لا افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم بعثنا من بعده موسى بآياتنا الى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم وجاء السحرة فرعون قالوا ان لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبين قال نعم وانكم لمن المقربين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین. محترم حضرات، الحمدللہ سلسلہ وار ترجمہ قرآن کی اس نشست میں سورۃ الاعراف ہمارے زیر مطالعہ ہے. 13ویں رکوع کا ہم نے آغاز پچھلی نشست میں کر دیا تھا. یہ وہ مقام ہے سورۃ الاعراف کا کہ جو 8ویں رکوع سے اور 16ویں رکوع تک یہ سلسلہ ہے کہ جو کہ چل رہا ہے. تسلسل سے بات ہم سمجھ رہے ہیں کہ تاریخ انسانی کے اہم ادوار پر جو مشتمل یہ سورت ہے سورت الاعراف، اس میں ازل اور ابد کے درمیان یعنی اس زمین پر وہ بڑے بڑے دن کے جس میں اللہ تعالیٰ نے قوموں کو صفحہ ہستی سے مٹایا ان کی نافرمانی اور شریعت اور رسول کے انکار کی وجہ سے، اور یہ 6 قوموں کے تذکرے ہیں کہ جو ہمارے سامنے تفصیل کے ساتھ آ رہے ہیں. 3 قومیں جو ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کی ہیں اور 3 قومیں جو ابراہیم علیہ السلام کے بعد کی ہیں. تو تفصیل کے ساتھ الحمدللہ 5 قوموں کے واقعات وہ ہمارے سامنے آ چکے ہیں، اور 5 قوموں کے واقعات کے بعد کچھ اہم موضوعات، کچھ عبرت دلانے کے لیے خاص طور پر یہ آیات، یہ 6 قوموں کے واقعات جو مارکا چھڑا تھا عرب کی سرزمین پر حق و باطل کے درمیان، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے ہیں، اہل ایمان دعوت دے رہے ہیں اور اہل کفر کفار مکہ وہی ساری حرکتیں کر رہے ہیں، انکار کر رہے ہیں، استہزا کر رہے ہیں کہ جو ان 6 قوموں نے اپنے وقت کے رسولوں کے ساتھ کیا تھا. تو یہ مسلمانوں کے لیے ان واقعات میں، ان آیات میں تسلی بھی ہے اس وقت 14 سال پہلے، اور جو کفار مکہ ضد پر اڑے ہوئے تھے ان کے لیے تھریٹس بھی ہیں اور دھمکیاں بھی ہیں اس میں کہ اپنی روش کو جو ہے وہ درست کرو اور اپنی حیثیت کو پہچانو، یعنی اللہ کے مقابلے میں تم کیا ہو. اللہ کے مقابلے میں زور آور قومیں کہ جنہوں نے نعرہ لگایا من اشد منا قوہ کا، کہ ہم سے کون زیادہ قوت میں اوپر ہے، زیادہ ہے، تو وہ بھی بالکل صفحہ ہستی سے مٹا دی گئی. ان کے آثار آج تم دیکھ رہے ہو، ان کے قصے تم سن رہے ہو اپنی نسلوں میں، نسل در نسل وہ قصے تمہارے درمیان وہ سنائے جا رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ تم عبرت حاصل نہیں کر. اور قرآن مجید کیونکہ رہتی دنیا تک کے لیے ہدایت ہے، تمام انسانیت کے لیے ہدایت ہے، تو لہٰذا ان واقعات میں آج ہمارے لیے بھی عبرت ہے، ہمارے لیے بھی نصیحتیں ہیں، پیغام ہے، اور آئینے کے طور پر ہمیں فی زمانہ جو اس وقت کیفیات ہیں وہ ان آیتوں میں آپ کو نظر آئیں گی باقاعدہ. یعنی اگر ڈوب کر مطالعہ کیا جائے، غور و فکر کیا جائے، تو یہ یونیورسل ٹروتس ہیں، کائناتی حقائق ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں پچھلے قوموں کے واقعات کے ذیل میں بطور عبرت. پانچ قوموں کے واقعات جیسے میں نے عرض کیا وہ مکمل ہو چکے ہیں، اب چھٹی قوم اس کا تعارف جو ہے وہ پچھلی نشست میں تفصیل کے ساتھ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا تھا، یہ کیونکہ سارے جو بھی دروس ہیں ریکارڈ ہوتے ہیں اور باقاعدہ ویب سائٹ پر چڑھ جاتے ہیں، قرآن اکیڈمی ڈاٹ کام کی ویب سائٹ پر آپ کو یہ دروس بھی مل جائیں گے، تو پچھلے درس میں بالکل آخر میں یہ جو آل فرعون ہے چھٹی قوم اس کی تفصیل میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی، بہت مختصر چند نکات وہ آپ کے یعنی تذکیر یاد دہانے کے لیے آپ کے سامنے رکھ دوں، یعنی آل فرعون یہ چھٹی قوم ہے اور مصر میں یہ قوم تھی کہ جو کہ آباد تھی، اور فرعون اصل میں یہ جو بھی مصر کا بادشاہ آتا تھا اس کا یہ لقب ہوا کرتا تھا، فرعین مصر اصل نام تو کچھ اور ہوا کرتے تھے لیکن جو بھی بادشاہ آتا تھا بنتا تھا اس کا لقب جو ہے وہ فرعون ہوتا تھا، جس طرح سے عراق میں ہم نے سمجھا تھا کہ نمارد نمرود جو بھی وہاں بادشاہ بنتا تھا وہ اس کا لقب نمرود ہوتا تھا، نام اپنے مختلف ہوتے تھے، تو نمارد عراق وہ مختلف آئے ہیں جس طرح سے ابراہیم علیہ السلام کے مقابلے میں ایک نمرود تھا، اسی طرح سے مصر میں بھی فرعون بہت سارے گزرے بادشاہ فرعین مصر، تو قرآن مجید میں دو فرعونوں کا تذکرہ ہے جو تفصیل سے ہم نے پہلے سمجھا کہ ایک فرعون تو وہ تھا کہ جس کے محل میں موسیٰ علیہ السلام کی پرورش ہوئی، وہ پورا واقعہ آپ کے ذہن میں تفصیل آپ سن سکتے ہیں پہلے ہم آپ کے سامنے رکھ چکے، اور پھر جس فرعون سے موسیٰ علیہ السلام کا نوجوانی جوانی میں مقابلہ ہوا یعنی نبوت کے بعد، وہ اس فرعون کا بیٹا تھا، وہ بھی فرعون تھا نام مختلف تھے دونوں کے، تو یہ دو فرعونوں کا تذکرہ ہے کہ جو کہ آتا ہے، وہ جو باپ تھا جہاں اس کے محل میں پرورش ہوئی موسیٰ علیہ السلام کی، تو وہ پورا واقعہ آپ کے ذہن میں کہ کس طرح سے ایک نجومی نے اس سے کہا کہ تمہاری سلطنت میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا کہ جو کہ تمہاری سلطنت کو تلپٹ کر دے گا، بنی اسرائیل، اور بنی اسرائیل کو فرعون نے غلام بنایا ہوا، اور بنی اسرائیل کس کی قوم تھی؟ موسیٰ علیہ السلام کی، اور یہ بنی اسرائیل کون تھے؟ اسرائیل کے بیٹے، بنی اسرائیل عربی میں بنی بنون کی جمع یعنی بنون، تو بنی اسرائیل اسرائیل کے بیٹے، اور اسرائیل لقب تھا کس کا؟ یعقوب علیہ السلام، جو اسحاق علیہ السلام کے بیٹے اور ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے، تو وہ پورا فلو چارٹ اگر آپ کے ذہن میں آ جائے تو پھر سمجھنا جو ہے وہ آسان ہو جائے، اور یعقوب علیہ السلام کے پھر 12 بیٹے تھے جس سے 12 نسلی قبائل وجود میں آئے جو بنی اسرائیل کہلائے، یعنی اسرائیل اللہ کا بندہ یہ لقب تھا یعقوب علیہ السلام کا، یعقوب علیہ السلام کے بیٹے، تو ان بنی اسرائیل کا جو اصل آبائی گاؤں تھا وہ تو فلسطین تھا، یعقوب علیہ السلام وہاں پر تھے وہاں رہتے تھے، وہیں سے پھر یہ نسل ہے کہ جو کہ چلی، اصل ان کا آبائی گاؤں فلسطین، لیکن یہ مصر کیسے آ گئے تھے؟ پچھلی نشست میں ہم نے سمجھا کہ وہ آئے تھے یوسف علیہ السلام کے ذریعے سے، یعنی 12 بیٹوں میں سے سب سے چھوٹے بیٹے بنیامین تھے اور ان سے بڑے جو ہے وہ یوسف علیہ السلام، اور ان سے بڑے پر 10 بیٹے تھے جو دوسری زوجہ پہلی زوجہ سے، تو بہرحال یہ ہے کہ ان کو حسد ہو گیا تھا یوسف علیہ السلام سے، وہ پوری ایک داستان آپ ہم سمجھتے ہیں سورہ یوسف میں 11 رکوع میں پورا واقعہ یوسف علیہ السلام کا بیان ہوا، تو یوسف علیہ السلام آئے ہیں مصر، ان کو کنویں میں ڈالا اور وہاں سے قافلے نے نکالا اور عزیز مصر نے خریدا، ان کے محل میں وہ گئے مصر میں، اور بہرحال وہیں پر جوانی اور پھر وہاں بادشاہ وہ بن گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت و کامرانی دی، نبوت سے سرفراز کیا، اور پھر انہوں نے وہ قحط سالی میں پھر وہ آئے ہیں بھائی فلسطین سے غلہ لینے کے لیے، وہ پورا واقعہ آپ کے ذہن میں، اور اس طرح سے پھر وہ مصر بلا لیا یعنی والدین کے ساتھ بھائیوں کو، اور پوری وہاں پر یہ آباد ہوئی ہے پھر آ کے بنی اسرائیل، اور پھر رفتہ رفتہ ان کے اندر وہ قوم پرستی وہ آ گئی، اور وہ جو انقلابی تحریک تھی وہ بالکل زائل ہو گئی، تو پھر وہ جو قبطی قوم ہے فرعون وہ غالب آ گئے اور ان کو مغلوب کر لیا، ان کو جو ہے وہ غلامی میں جکڑ لیا، اور بدترین غلامی میں پھر یہ آ گئے، تو موسیٰ علیہ السلام کی بعثت ہے کہ جو کہ ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو بھیجتا بنی اسرائیل میں سے، اور موسیٰ علیہ السلام کی ہم نے سمجھا تھا پچھلی نشست میں دو بعثتیں تھیں، ایک آل فرعون فرعون کی طرف اس کو بھی دعوت دینا، اور نمبر دو بنی اسرائیل جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی اس کے اندر بھی ایک بگاڑ آ گیا تھا، اور غلامی کی وجہ سے تو اور کیفیت جو ہے وہ بالکل مزمحل ہو گئی تھی، تو لہٰذا یہ ہے کہ وہ پہلے فرعون کی طرف ایک بعثت ہے کہ تاکہ فرعون کی چنگل سے بنی اسرائیل کو اس کی غلامی سے نکالیں اور پھر بنی اسرائیل کی اصلاح کریں. تو یہ دو بعثتیں تھیں موسیٰ علیہ السلام. اور بہرحال یہ ہے کہ یہ دونوں ہی بعثتوں کا تذکرہ اس صورت میں سورۃ الاعراف میں ہمارے سامنے آ رہا ہے. یہ طویل سلسلہ ہے کہ جو کہ رکوع میں وہ چلے گا موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ. اور یہ بات ہم نے سمجھی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ جو تذکرہ ہے وہ کس کا ہے, کس رسول کا ہے, وہ موسیٰ علیہ السلام کا ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ موسیٰ, یہ آل فرعون پہلی بعثت ہے اور آل فرعون کے بھی دو جرائم تھے. پہلا جرم تو وہ شرک تھا, یعنی شرک بت پرستی کا بھی معاملہ تھا, اور سیاسی شرک یہ تھا کہ فرعون وہ خدائی کا دعویٰ کر کے بیٹھا ہوا تھا, انا ربکم الاعلی کا اس نے نعرہ لگا دیا تھا. یعنی جو مصر کی بادشاہت اسے نصیب ہوئی تو اس میں اس نے یہ ہیومن سوورینٹی کا جو تصور ہے, انسان کی حاکمیت یعنی اللہ کی حاکمیت کو بالکل صرف نظر کر کے انسانی حاکمیت, اور پھر یہ انسانی حاکمیت پھر وہ آگے بڑھی ہے کہ جو گند تنو وہ ایک شخص پر تھا پہلے بادشاہت کی صورت میں, اب وہ انسانی حاکمیت ہیومن سوورینٹی وہ آج پاپولر سوورینٹی میں تبدیل ہو گئی. عوام کی اکثریت جو فیصلہ تھا یہ پاپولر سوورینٹی کا. تو بہرحال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کیفیت سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو یہ یعنی شرک بھی تھا جو کہ دو صورتوں میں آیا, اور پھر دوسرا جرم اس کا یہ تھا آل فرعون کا کہ اس نے بنی اسرائیل کو جو ہے وہ پست کیا ہوا تھا, غلام بنایا ہوا تھا. موسیٰ علیہ السلام کی بعثت ہوتی ہے. اچھا, موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں پلے بڑھے اور جب جوان ہوئے تو ایک واقعہ ہم تفصیل سے پڑھیں گے سورہ قصص میں, سورہ طہٰ میں تفصیل آئے گی یا نہیں ہے. تو ایک قبطی ایک فرعونی جو ہے وہ قتل ہو گیا موسیٰ علیہ السلام سے, قتل خطا ہوئی. بہرحال وہ پھر مدین چلے گئے, 10 سال وہاں پر رہے اور پھر واپس آ رہے ہیں اہل خانہ کے ساتھ. تو درمیان میں ضرور نبوت ہوتی ہے, اور یعنی جس خوف سے فرعون کے گئے تھے 10 سال وہاں مدین, اب جب واپس آ رہے ہیں کہ خاموشی سے سیٹل ڈاؤن ہو جاؤں گا, لیکن درمیان میں ظہور نبوت ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ سیرے بھیجتے ہیں کس کی طرف, اذهب الى فرعون انه طغى, جائیے بالکل فرعون کے پاس, وہ طغیانی پر اترا ہوا ہے, اس کو اس کا تزکیہ کرے, اس کو دعوت دے. تو بہرحال یہ ہے کہ پھر وہ ہاتھ جوڑ دیتے ہیں کہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی, اور مطلب یہ عاجزی ان کا ساری کہ میری زبان میں جو بھی لکنت ہے اس کو ختم کر دے اور جو گرہ ہے زبان کی اس کو کھول دے تاکہ میری بات وہ سمجھ سکیں, اور یعنی وجعلنی وزیرا من اہلی, اور میرے گھر سے میرا دست و بازو بنا دے. اشارہ تھا ہارون علیہ السلام کی طرف, ہارون آخی میرے بھائی ہارون علیہ السلام کو بھی اس منصب میں شامل کر دے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی رسالت کا منصب بتا دیا. اب یہ دونوں گئے ہیں فرعون کے دربار میں اور وہاں پر اب دعوت ہے کہ جو کہ موسیٰ علیہ السلام وہ دے رہے ہیں آل فرعون اور فرعون. اب یہ قرآن مجید میں یہ واقعات مختلف جگہوں پر آئے ہیں, سورہ طہٰ میں, سورہ قصص میں, شعراء میں, انشاءاللہ یہ ہم تکرار کے ساتھ پڑھیں گے, اور مختلف جگہوں پر مختلف یعنی اس واقعے کی مختلف پہلو ہیں کہ جو کہ بیان, کہیں مختصر بیان ہوئے کہیں تفصیل کے ساتھ بیان. تو یہاں کچھ اختصار کے ساتھ آل فرعون, فرعون کو جو دعوت اور پھر جو مقابلہ ہوا جادوگروں سے اور پھر کس طرح سے وہ مغلوب ہو گئے, اس ایمان لے آئے موسیٰ علیہ السلام پر, یہ واقعہ یہاں پر آ رہا ہے. اور پھر یہ ہے کہ 7ویں رکوع سے پھر بنی اسرائیل کے اندر جو اصلاح کا معاملہ کیا موسیٰ علیہ السلام نے, وہ واقعات پھر الگ آگے وہ آ جائیں گے انشاءاللہ. تو یہ اختصار کے ساتھ تمہید آپ کے سامنے رکھ دی ہے, اب انشاءاللہ آیتیں سمجھنا وہ آسان ہو جائے گا. فرمایا کہ ثم بعثنا من بعدہم موسیٰ بآیاتنا, اور پھر ہم نے بھیجا ان کے بعد, یعنی من بعدہم کن کے بعد, یعنی وہ پانچ قوموں کا جو تذکرہ پہلے آیا, کن کو بھیجا, موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا, کیا دے کر بھیجا, بآیاتنا, اپنی نشانیوں کو کے ساتھ. یہاں آیت کے معنی کیا ہے, یعنی آیات وہ تورات کی آیات بھی ہو سکتی ہیں جو تختیوں کی صورت میں احکامات دیے تھے 10 کمانڈمنٹس موسیٰ علیہ السلام کو, احکامات عشرہ, یا اس سے مراد اکثر جو ہے وہ معجزات ہیں کہ جو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دیے. کیونکہ یہ جو معجزے کی اصطلاح ہے قرآن حکیم کی جو اصطلاح ہے معجزے کے لیے وہ آیت ہے نشانی. تو بہرحال یہ ہے کہ وہ نشانیاں کیا تھیں موسیٰ علیہ السلام کو جو معجزات دیے گئے, وہ آگے تذکرہ آ رہا. تو پھر ہم نے بھیجا ان کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیوں کے ساتھ کس کی طرف, الی فرعون, فرعون کی طرف, و ملئہ اور اس کے سرداروں کی طرف, فظلموا بہا, پس انہوں نے ظلم کیا اس کی آیات کے ساتھ، یعنی ان آیات کے ساتھ انہوں نے ظلم کیا، یعنی تورات کے احکامات بھی نہیں مانے، موسیٰ علیہ السلام ہی کا انکار کر دیا، یا مراد یہ ہے کہ یہ جو ہا کی ضمیر ہے یہ آیات معجزات کی طرف ہے، تو جب معجزات دکھائے ہیں تو ظلم یہ کیا کہ اس کا انکار کیا، معجزات کا استہزاء کیا، مذاق اڑایا، ناشکری کی، یعنی حق واضح ہو گیا تھا لیکن پھر بھی جو ہے وہ ضد میں فرعون اور آل فرعون اور سرداروں نے اس کو چھپلایا، یہ ہے ظلم. اور ظلم کے اصل معنی کیا ہوتے ہیں؟ وضع الشیء فی غیر محل، کسی شے کو اس کے مقام سے ہٹا دینا، یہ شرک ہے، یہ ظلم ہے. اور اکثر و بیشتر جو ظلم ہے اس کے معنی قرآن مجید میں وہ شرک کے لیے آتا ہے، ان شرک لا ظلم عظیم، بے شک شرک کیا ہے، یہ بہت بڑا ظلم ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ. اور شرک بھی یہی ہوتا ہے کہ اللہ کو اس کے مقام رفیع سے جو ہے وہ یا تو نیچے لے آیا جائے یا کسی مخلوق کو ایسی صفات اس کے اندر ڈال دی جائیں جو اللہ کے لیے مخصوص ہیں اور اس کو اللہ کے برابر کر دیا جائے، تو ہر صورت میں یہ شرک. تو کسی شے کو اس کے اصل مقام پر رکھنا یہ حکمت کی ڈیفینیشن ہے، اور کسی شے کو اس کے اصل مقام سے ہٹا دینا یہ اصل میں ظلم ہے. وضع الشیء فی غیر محل، تو انہوں نے ظلم کیا اللہ کی آیات کے ساتھ، جو قدر کرنی چاہیے تھی معجزات کی جو موسیٰ علیہ السلام دکھا رہے تھے، تو لہٰذا وہ قدر انہوں نے کی، اس کو پہچانا نہیں. فانظر کیف کان عاقبت المفسدین، پھر دیکھو کہ کیسا انجام ہوا فسادیوں کا، فساد کرنے والوں کا، وہ انجام آگے آ جائے گا. وقال موسیٰ یا فرعون، اب موسیٰ علیہ السلام آئے ہیں فرعون کے دربار میں ہیں، اب یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ وہ فرعون ہے کہ جس سے ٹاکرا ہو رہا ہے، یہ کون ہے؟ یہ اس کا باپ تو بچپن میں وہ، یعنی جب موسیٰ علیہ السلام بچپنے میں تھے وہ تو مر گیا تھا، پھر یہ موسیٰ علیہ السلام کی پرورش ہوئی اور وہ فرعون کا جو بیٹا تھا وہ بھی فرعون بنا ہے آگے بادشاہ، تو یہ بالکل ساتھ ساتھ پلے بڑھے. اب موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں وہ قتل ہو گیا تھا فرعونی، وہ تو چلے گئے 10 سال، اب یہ 10 سال کا گیپ ہے، پھر 10 سال کے گیپ کے بعد ابھی آ رہا ہے. اب یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ جو فرعون ہے جو جس کا ٹاکرا ہے، اب یہ موسیٰ علیہ السلام کی شخصیت کو جانتا تھا کیونکہ محل میں پلا بڑا، ساتھ ساتھ پڑے بڑے، جو بھی تعلیم ہے جو بھی سب کچھ ہے وہ سب ساتھ ساتھ ہوا، تو شخصیت کو جانتا تھا موسیٰ علیہ السلام. لیکن اب جس کیفیت اور جس حیثیت میں اب موسیٰ علیہ السلام سامنے آ رہے ہیں تو اس کی دعوت ہے کہ جو موسیٰ علیہ السلام پہلے دے رہے ہیں. وقال موسیٰ یا فرعون، اور فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے کہ اے فرعون، انی رسول من رب العالمین، بے شک میں رسول ہوں رب العالمین کی طرف سے، وہ رب کے جو جہان و جہان والوں کا رب. اس میں دو نقطے ہیں، ایک نقطہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ وہ شخصیت کو تو جانتا تھا لیکن اب جس حیثیت میں موسیٰ علیہ السلام آئے ہیں، کیونکہ ظہور نبوت تو اس وقت نہیں ہوا تھا، ظہور نبوت تو مدین سے واپسی پر ہوا، 10 سال کا گیپ، اب یہ کس حیثیت میں فرعون کے سامنے ہیں، تو لہٰذا اب وہ حیثیت ہے کہ جو کہ سامنے رکھ رہے ہیں کہ بھئی تم میری شخصیت سے تو واقف ہو، بچپن میں نے تمہارے ساتھ گزارا، لیکن دیکھو اب میری حیثیت جو ہے وہ جدا ہے، اب وہ اس رب العالمین نے مجھے رسول بنا کے بھیجا. دوسرا نقطہ یہاں پر یہ ہے، کیونکہ فرعون تو خدائی کا دعوے دار تھا، اپنے آپ کو انا ربکم العلی، سب سے اعلی رب وہ قرار دے رہا تھا، تو موسیٰ علیہ السلام کی دعوت میں اس کی بھی نفی ہو گئی کہ بھئی یہ رب جو ہے وہ کہ جو کہ صرف مصر کا رب ہے، محدود ملکیت ہے اس کی اور اختیار ہے، میں اس رب کی طرف سے رسول نہیں ہوں. یعنی اس فرعون کی جو ربوبی یعنی رب ہونے کی حیثیت ہے اس کو بالکل ڈینائی کیا، میں جس رب کی طرف سے بھیجا ہوا ہوں وہ کون سا رب ہے؟ رب العالمین، جو جہانوں کا اور جہان والوں کا رب ہے. اب یہاں پر رسول کے اس لفظ کو بھی سمجھ لیں بہت اختصار کے ساتھ. دیکھیں ہماری اصطلاحات جو ہیں اس میں قرآنی اصطلاحات میں دو اصطلاحات سے ہم واقف ہیں، نبی اور رسول، تو یہ دونوں اصطلاحات قرآن کی ہیں، اور قرآنی جو اصطلاحات ہیں اس کے حوالے سے جو فقہا کا قول ہے اور جو ان کا اصول ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کی دو اصطلاحات وہ اپنے الگ الگ معنی رکھتی ہیں، لیکن یہ ہے کہ بعض دفعہ وہ مترادف کے طور پر ایک دوسرے کی جگہ بھی استعمال ہو جاتی، لیکن اس میں اصول یہ ہے کہ از اجتماع تفرقہ، جب یہ دو اصطلاحات قرآن کی کسی ایک مقام پر ایک ساتھ آ جائیں تو اب تفرقہ، ان کے معنی کو الگ الگ بیان کیا جائے گا. اور از تفرقہ جب یہ دو اصطلاحات بالکل الگ الگ جدا جدا ہیں تو اجتماع، تو ان کے معنی کو ایک دوسرے کے مترادف کے طور پر جمع کیا جا سکتا ہے. یعنی نبی کی اصطلاح رسول کے لیے بھی استعمال ہو سکتی ہے اور رسول کی اصطلاح نبی کے لیے بھی استعمال ہو سکتی ہے. لیکن یہ ہے کہ بہرحال کیونکہ یہ دو اصطلاحات ہیں مستقل قرآن کی، تو اس کی ان کے معنوں کو بھی ہمیں سمجھنا چاہیے. سب سے پہلے پہلا درجہ ہے نبی کا، یعنی انسانوں میں سے اللہ تعالی نبی کا درجہ ہے کہ جو کہ عطا فرماتے ہیں، اور نبی جو ہے وہ پیدائشی نبی ہوتا ہے. لہذا یہ ہے کہ اس کی پرورش میں خاص ایک یعنی الہی انتظام ہے کہ جو کہ شامل ہوتا ہے، یہ الگ موضوع ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ پھر ظہور نبوت ہوتا ہے ایک مقام پر جا کے اللہ کی طرف سے، جس طرح سے موسیٰ علیہ السلام پیدائشی نبی تھے، اللہ کے رسول پیدائشی نبی تھے، لیکن یہ ہے کہ ظہور نبوت کب ہوا؟ وہ اپنے مقام پر، کہ جب اللہ نے چاہا. تو بہرحال یہ ہے کہ نبی ہوتا ہے کہ جو اصلاح کرتا ہے اپنے ہی قوم میں، اپنے ہی لوگوں میں رہتے ہوئے جو بھی یعنی لوگ شریعت سے ہٹ جاتے ہیں اور حق پر جو ہے وہ پردے ڈال دیے جاتے ہیں. لہٰذا اب نبی کیا کرتا ہے؟ اس حق پہ سے پردے ہٹاتا ہے اور حقائق کو نمایاں کرتا ہے، واضح کرتا ہے بھائی دیکھو یہ غلط کر رہے ہو، یہ کرنا ہے. تو یہ ہوتا ہے نبی جو کہ بعض و نصیحت کر کے اور اصلاح کا کام ہے. اب اگلا درجہ اس سے اوپر کا کیا ہے؟ وہ رسول ہے، اور رسول اللہ تعالی چنتا ہے نبیوں میں سے. یعنی اب یہ ہائر کیڈر ہے، نبی سے اوپر کون ہے؟ رسول ہے، اور نبیوں میں سے رسول کو چنتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، سلیکٹ کرتا ہے اور ایک خاص شریعت دے کے اور خاص مشن دے کر جو ہے وہ خاص قوم کی طرف بھیجا جاتا ہے. تو یہ کیا ہو گئی؟ یہ سلیکشن ہو گئی انبیاء میں سے رسول کی. تو نبی جو ہے وہ عام ہے اور رسول خاص ہے. رسول لازماً نبی ہوگا، لیکن ہر نبی وہ ضروری ہے کہ وہ رسول ہو. تو یہ بہت اختصار کے ساتھ سادہ الفاظ میں کوشش کی ہے آپ کے سامنے نبی اور رسول کے فرق کو واضح کرنے کے. انبیاء کو شہید بھی کیا گیا، دوسرا فرق یہ ہے، لیکن رسولوں کے حوالے سے علیہ السلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ لاغلبن انا ورسولی، کہ لازمن میں اور میرے رسول غالب آ کے رہیں، میرے رسولوں کو کوئی شہید نہیں کر سکتا. اور یہ چھ قوموں کے واقعات میں جو بھی رسول آئے ہیں قوموں کی طرف، آپ دیکھ رہے ہیں کہ نجات کس کو دے دی گئی، صفحہ ہستی سے کس کو مٹا دیا گیا؟ رسول اور ماننے والوں کو بچایا گیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ رسول تھے، تو لہٰذا شہید کرنے کی کئی دفعہ کوششیں ہوئیں کفار کی طرف سے، منافقین کی طرف سے، لیکن یہ ہے کہ خاص اہتمام ہوتا تھا حفاظت کا، اور وحی کے ذریعے سے آپ کو بچا لیا جاتا تھا، وحی خفی کے ذریعے سے. یہ تمام رسولوں کے ساتھ معاملہ، انبیاء کو شہید بھی کیا گیا، کسی کو کنویں میں لٹکا کے شہید کیا گیا، کسی کو قتل کیا. یہ یہود نے یہ ساری جرتیں بھی ہیں کہ جو کہ کی. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ رسول بنا کے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو وہ بھیجا، انی رسول، یعنی تعارف کرا رہے ہیں کہ بے شک اب میں کیا ہوں، رسول کی حیثیت سے تمہارے سامنے ہوں. تم میری شخصیت کو جو بچپن سے تم دیکھ رہے ہو وہ تو دیکھ چکے ہو اور تمہیں معلوم ہے، لیکن اب جس حیثیت سے میں آیا ہوں وہ رسول کی حیثیت سے. اور وہ کون سے رب کی طرف سے بھیجا گیا ہوں؟ وہ رب مصر نہیں، جو کہ اپنے آپ کو رب مصر کہتا ہے، انا ربکم الاعلی، نہیں، بلکہ وہ رب العالمین، جہانوں اور جہان والوں کے رب کی طرف سے. حقیق علی اللہ اقول علی اللہ الا الحق، اور میرے لیے روا ہے، سزاوار ہے، یعنی میں قائم ہوں اس بات پر کہ میں اللہ کے بارے میں وہی کہوں کہ جو کہ حق ہے، حق کے سوا کچھ نہ کہوں اللہ کے بارے. لازمات ہے اب میں رسول کے ایسے سے ہوں، اور رسول تو کیا ہوتے ہیں، بار بار رسولوں کے حوالے سے ایک صفت آتی ہے، رسول امین. وہ رسول تو امانت دار ہوتے ہیں، جو بھی اللہ کی طرف سے پیغام آتا ہے اس میں کوئی کمی بیشی کیے بغیر وہ اللہ کے پیغام کو من وعن انسانیت تک اور قوم تک جو ہے وہ پہنچاتے ہیں. تو رسول امین، اور یہی بات یہاں پر کہی جا رہی ہے کہ میرے لیے یہ روا نہیں ہے، میں اس بات پر قائم ہوں کہ میں اللہ کے بارے میں صرف وہی کہوں کہ جو حق ہے. تو رب میرا وہ ہے کہ جو کہ اس پوری کائنات کو اور جہان اور جہان والوں کو بنانے والا ہے. قد جئتکم ببینت من ربکم، اور یقیناً میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانیاں لے کر آیا ہوں. ببینہ، واضح، روشن. بینہ یعنی بینہ کہتے ہیں ایسی چیزیں کہ جو بالکل واضح ہوں. اس میں موسیٰ علیہ السلام کا کردار بھی ہو سکتا ہے رسول کا، کہ جن کی شخصیت جو ہے وہ قول و فعل کے اعتبار سے بالکل غیر متنازع ہوتی ہے، کوئی انگلی اٹھا نہیں سکتا ان کے سیرت و کردار پر. تو یہ بینہ میں رسول کا کردار بھی ہو سکتا ہے، اور بینہ میں جو آیتیں ان کو دی جاتی ہیں وہ بھی ہوتی ہیں، وہ آیتیں وہ احکامات کے جو بالکل بیان ہوتے ہیں، بالکل واضح ہوتے ہیں، بغیر اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہو سکتا. اور اس میں پھر وہ معجزات بھی ہو سکتے ہیں کہ جو رسولوں کو دیے جاتے ہیں چیلنجنگ انداز میں. تو میں تو تمہارے پاس واضح تمہارے رب کی طرف سے نشانیوں کے ساتھ آیا ہوں. فَأَرْسِلْ مَعَيَا بَنِي اسرائیل، پس تم بھیج دو میرے ساتھ بنی اسرائیل. اب یہاں پر ایک بات حیرت آپ کو ہوگی کہ یہ کیا بات ہوئی، یعنی جاتے ہی نہ توحید کی دعوت ہے نہ کچھ ہے، اور تقاضا ہے بنی اسرائیل کو میرے حوالے کرو، بھیجو میرے ساتھ، اس کو غلامی سے نجات دو. تو یہاں پر یہ کلیئر کر رہے ہیں، کیونکہ قرآن مجید میں جیسے میں نے عرض کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کے واقعات مختلف جگہوں پر آئے، بعض جگہ کچھ پہلو بیان ہو گئے، بعض جگہ کچھ پہلو بیان ہو گئے. تو انشاءاللہ جب ہم سورہ طہٰ سورہ قصص پڑھیں گے تو وہاں تو توحید کی دعوت بلکہ وہ تفصیلات آئیں گی کہ بھرے دربار میں موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا باقاعدہ ایک مکالمہ ہے کہ جو کہ ہوا ہے، اور کس طرح فرعون جو ہے وہ کوشش کر رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کو دبانے کی بھرے دربار، اور موسیٰ علیہ السلام ترکی بترکی جواب ہے کہ جو کہ دے رہے ہیں. وہ بڑا انٹرسٹنگ و دلچسپ موضوع ہے، انشاءاللہ آگے صورتوں میں آ جائے گا. تو وہاں توحید کی دعوت ہے، لیکن یہاں پر خاص دوسرا پہلو یہ ہے کہ کیونکہ بنی اسرائیل کس کی قوم تھی؟ موسیٰ علیہ السلام کی. اور دوسری جو بعثت تھی آل فرعون کے علاوہ موسیٰ علیہ السلام کی، وہ کس کی طرف تھی؟ بنی اسرائیل کی طرف تھی. اور بنی اسرائیل کی موسیٰ علیہ السلام کو کیا کرنی تھی؟ اصلاح کرنی تھی. اور اصلاح کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے جو برائی کی جڑ ہے اور وہ تھی غلامی، اس سے جو ہے وہ اس کو نکالا جائے. لہٰذا تقاضا پہلے وہی کیا کہ بھائی میرے ساتھ بھیج دو میری قوم بنی اسرائیل کہ جس کو تم نے غلام بنا. اور لازم بات ہے کہ اس غلامی کی جو ذہنیت ہے کہ جس میں بندہ بالکل یعنی پس پس جاتا ہے، اخلاقی جو اقدار ہیں وہ کھو بیٹھتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں غلامی سے جو ہے وہ محفوظ فرمائے. ہم نے انگریز کی غلامی جو ہے وہ دیکھی ہے، کس طرح سے جو ہے وہ پھر اقوام غالب آتی ہیں تو پھر وہ کسی کا نہیں چھوڑتی، جو گھٹیا لوگ ہیں ان کو اوپر کر دیتی ہیں، اور جو اعلیٰ اقدار کے لوگ ہیں ان کو پس کر دیتی ہیں، بلکہ ان کو قتل کر دیتی ہیں. یہ جو بھی غالب اقوام ہوا کرتی ہیں پہلا کام یہ کرتی ہیں، اور فرعون نے یہ کام کیا تھا، وہ آگے ہم پڑھ لیں. تو بہرحال یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے پہلا تقاضا یہ کیا کہ تم فارسن مایا بنی اسرائیل، میرے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دو. اب فرعون جو ہے وہ حکا بکا ہوا اس گفتگو کو دیکھ کر، اب دربار ہے، بھرا دربار ہے، اور وہی موسیٰ ہے کہ جو بچپن سے اس فرعون کے ساتھ پلے بڑھے تھے، اب وہ اس دبنگ گفتگو کو سن کر وہ پہلے تو حکا بکا ہوا، اور بہرحال پھر اپنی جیب مٹانے کے لیے اس نے تقاضا کیا. یعنی موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا نا، فرمایا تھا نا کہ میں نشانیوں کے ساتھ آیا، تو قال ان کنت جیتا بھی آیا، تو فرعون نے کہا کہ اگر تو واقعتاً معجزے یعنی نشانیوں کے ساتھ آیا ہے، فاتح بہا، بس لے کر آؤ میرے سامنے، دکھاؤ اس کو کیا ہے تمہارے پاس نشانے. ان کنتا من الصادقین، اے موسیٰ اگر تم اپنے دعوے اور وعدے میں سچے ہو، لہذا اگر تمہارے پاس کچھ ہے تو واضح کرو، لے کر آؤ کیا ہے تمہارے پاس. اب اس کے بعد یہ دو معجزے ہیں کہ جو موسیٰ علیہ السلام کے وہ سامنے آ رہے ہیں، اور یہ دو بڑے معجزے تھے. اس کے علاوہ بھی معجزات ہیں، اس کا تذکرہ بھی آگے آ جائے گا، لیکن یہ دو بڑے معجزے تھے. فَأَلْقَ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ، پس انہوں نے اپنا عصا ڈالا، موسیٰ علیہ السلام کے پاس ان کا عصا، عصا عربی میں کہتے ہیں لاٹھی کو. اچھا یہ بھی آگے انشاءاللہ تفصیلات میں آئے گا، جب موسیٰ علیہ السلام گئے کوہ طور پر اور مکالمہ ہوا ہے رب سے پردے میں، تو رب نے پوچھا کہ موسیٰ یہ کیا ہے تمہارے ہاتھ میں، تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ عصا ہی، یہ میرا عصا ہے، اور میں اس سے پتے جھاڑتا ہوں، اپنی بھیڑ بکریوں کے چرایا کرتے تھے ریوڑ کو، تو اس سے میں پتے جھاڑتا ہوں اور بھی دوسرے بہت سے کام لیتا ہوں. اس وقت تک یہ معجزہ نہیں تھا، اب اللہ سبحانہ وتعالی نے اس عصا کو، لاٹھی کو معجزہ بنا دیا. تو فَأَلْقَ عَصَاهُ، پس جب عصا ڈالا موسیٰ علیہ السلام نے زمین پر، فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ، تو وہ اچانک ایک واضح اژدہا بن گیا. وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ، اور جب انہوں نے اپنا ہاتھ نکالا، اب یہاں وضاحت نہیں ہے، آگے آئے گی کہ اپنے گریبان سے ہاتھ نکالا، فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ، تو وہ بالکل سفید نورانی چمکتا ہوا دیکھنے والوں کے لیے وہ ہو گیا۔ اب یہ دو بڑے معجزے تھے۔ اچھا، معجزے کے حوالے سے چیزیں جو بھی ہیں مختصر وہ ذہن میں رکھیں، انشاءاللہ پھر تفصیلات اگلی نشست میں آ جائیں گے۔ معجزہ کسے کہتے ہیں؟ دیکھیں، ایک ہوتا ہے سحر، جادو، کہ جو کہ موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں ابھی بات آگے آ جائے گی وہ اگلی نشست میں، کہ بڑے بڑے جادوگر فرعون نے بلائے تھے مقابلے کے لیے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ وہ یعنی انہوں نے سحر کیا تھا، جادو۔ اچھا، جادو جو ہے وہ کیا ہے؟ یہ برحق ہے، اس کا وجود برحق ہے، لیکن دین اسلام میں جادو کرنا کرانا یہ حرام، حرام۔ لہذا یہ ہے کہ یہ تفصیلات بھی آگے آئیں گی، اور پہلے بھی سورہ بقرہ میں کچھ تفصیلات ہم پڑھ چکے ہیں۔ تو بہرحال یہ ہے کہ یہ ہے جادو۔ اور جو جادوگر ہوتے ہیں ان کی جو شخصیت ہوتی ہے وہ کیسی ہوتی ہے؟ جو جادوگر ہوتا ہے وہ اپنے جادو کے حوالے سے جو بھی چیزیں کر رہا ہوتا ہے، اور وہ ہوتا اصل میں کیا ہے؟ ایک سحر ہوتا ہے آنکھوں میں، یعنی ایک نظر بندی کا معاملہ ہو جاتا ہے، اور جو بھی طبعی چیزیں ہیں، فزیکل جو بھی قوانین ہیں، اس کے تحت ہی وہ جادو ہوتا ہے، اس کے باہر نہیں ہوتا کچھ۔ اور وہ نظر بندی بعض دفعہ ہوتی ہے، اور بعض دفعہ یہ شوبدہ بازی ہوتی ہے، یعنی بالکل ایک ڈھکوسلا ہوتا ہے، حقیقت میں وہ کچھ نہیں ہوتا۔ لیکن یہ کہ جادو برحق ہے، اس کی تاثیر ہے، لیکن دین اسلام میں جادو کرنا کرانا کفر ہے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ جادوگر جو ہوتے ہیں وہ اپنے فن کو سیکھنے اور کرنے کے حوالے سے ہمیشہ گندگی میں رہنا پسند کرتے ہیں، ہمیشہ۔ یعنی آپ دیکھیں گے کہ کہیں غلاظت کو منگوایا جا رہا ہے، یا غلاظت میں کہیں بیٹھے ہیں، اپنے اس اثرات کو جو بھی وہ کر رہے ہوتے ہیں وہ کر رہے ہوتے ہیں، تو مطلب یہ ہے کہ جو بھی جادوگر ہوتا ہے وہ غلاظت کو جو ہے وہ اس میں رہتا ہے، اور اسی میں وہ چیزیں وہ کر رہا ہوتا ہے جو بھی کر رہا ہوتا ہے۔ جبکہ جو معجزہ ہے یہ کس سے متعلق ہے؟ رسولوں اور انبیاء سے متعلق ہے، اور رسولوں اور انبیاء کی جو بھی کیفیت ہے وہ انتہائی پاکیزہ ہوتی ہے، وہ گن سے دور ہوتے ہیں، وہ نجازت سے دور ہوتے ہیں۔ جس طرح سے سورہ مدثر میں ایک بہت بڑا مشن دیا نا، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر ورج فاجر، اے نبی کھڑے ہو جائیے، انذار کیجئے، اپنے رب کی کبریائی بیان کیجئے، اور ثیابک فطہر، اپنے کپڑوں کو پاک رکھیے، ورج فاجر، اور گندگی سے دور ہو جائیے۔ یہ ہے نبوت اور رسالت کا منصب، وہ گندگی سے بالکل مبرہ اور پاک ہوتا ہے۔ اور جبکہ جادوگر کیا ہوتا ہے؟ وہ غلاظت میں، گندگی میں پڑا ہوتا ہے۔ ایک تو یہ واضح فرق ہے۔ پھر یہ ہے کہ جو معجزہ ہوتا ہے، یہ معجزے کی اصطلاح فقہ نے اس کی جو جامعیت کے اعتبار سے وہ اصطلاح ہے کہ جو کہ رکھی ہے، قرآن اصطلاح وہ آیت کی ہے، نشانی۔ تو جو معجزہ ہوتا ہے یہ اس کے لغوی معنوں میں یہ چیز شامل ہے، عقل کو عاجز کر دینے والی شے، یعنی ایسی شے کہ جو خرق عادت ہو۔ خرق عادت سے کیا مراد ہے؟ کہ ایک شے وہ عادتاً چلی آ رہی، آگ ہے، آگ کا کام کیا ہے؟ جلانا۔ ہم میں سے جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں، کہیں آگ لگے ہاتھ ڈالیں گے تو وہ آگ کیا کرے گی؟ جلائے گی۔ یہ ایک عادتاً شے ہے، ایک لا ہے کیمیکل، کہ جو اللہ تعالیٰ نے آگ کے لیے بنایا۔ لیکن ایک دم سے کیا ہو کہ آگ جو ہے وہ پھول بن جائے، یعنی مانی آگ اثر نہ کرے، پھول تو نہیں، اثر نہ کرے، وہ اپنی تاثیر جو ہے وہ کھو دے کسی شخصیت کے لیے۔ تو ایک دم سے جو عادتاً ایک شے تھی آگ کا کام جلانا، ایک دم سے آپ دیکھیں کہ وہ آگ جلا نہیں رہی، تو کیا کہیں گے آپ؟ کہ یہ کیا ہے؟ یہ عادت کے خلاف کام ہو گیا، جسے خرق عادت کہتے ہیں۔ اور یہ شے ایسی ہوتی ہے کہ جو عقل کو کیا کر دیتی ہے؟ عاجز کر دیتی ہے۔ بھائی، واٹر کیپس اٹس سرفیس، یہ فزکس کا لا ہے، پانی اپنی سطح برقرار رکھتا ہے۔ نوجوان پڑھتے ہیں، سائنس میں ہمیں پڑھایا بھی جاتا ہے، واٹر کیپس اٹس سرفیس، پانی اپنی سطح برقرار رکھتا ہے۔ لیکن ایک دم سے آپ دیکھیں کہ پانی اپنی سطح توڑ دے اور پہاڑوں کے مانند کھڑا ہو جائے، درمیان سے سمندر سے خوش راستہ نکل جائے، تو آپ کیا کہیں گے؟ یہ ہے معجزہ۔ اور یہ دونوں مثالیں میں نے دی ہیں، اور اس کی جو اصل ہے وہ آپ اس پہ پہنچ گئے ہوں گے، یعنی آگ کے کام جلانا، لیکن وہ گلے گلزار بن کے ٹھنڈی ہو گئی۔ قلنا یا نارو کونی بردن و سلامن علی ابراہیم، کس کے لیے؟ ابراہیم علیہ السلام کے۔ پانی نے اپنی سطح کو توڑا، دو پہاڑوں کے مانند کا تود عظیم وہ کھڑا ہو گیا، فی طریقن فی البحر یبسا، درمیان سے خوش راستہ نکل گیا، کس کے لیے؟ موسیٰ علیہ السلام کے لیے، واقعہ آگے آ گیا۔ تو یہ ہے خرق عادت، معجزہ جو انسانی عقل کو عاجز کر دے اور ایسی شے انسانوں میں کوئی کر نہ سکے، انسانوں کو بالکل چت کر دے، تو یہ تو ہے معجزہ۔ اچھا، اب جو معجزات رسولوں کو دیے گئے وہ کیسے معجزات دیے گئے؟ وہ دیے گئے ہیں یعنی اس قوم کے یا رہنے والوں کے اندر جو اس وقت ایک بہت بڑا فن نمایاں ہوتا تھا اور لوگ اسے بڑا فن سمجھتے تھے اور اس کے لیے محنت کرتے تھے اور بڑے نمایاں ہوتے تھے، تو لہٰذا اسی لحاظ سے یعنی رسولوں کو موزے دیے گئے۔ مثال کے طور پر عیسیٰ علیہ السلام جس دور میں آئے ہیں تو وہ حکمت اور طب کا دور تھا اور بڑے ماہر اطباء تھے کہ جو کہ وہاں پر موجود تھے۔ لیکن اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کو بھی دیکھیں معجزے کیسے دیے گئے، مادر ذات اندھے کو بینا کر دینا، دیکھنے والا کر دینا، کوڑی اور برز کے مریض کو بالکل ٹھیک کر دینا، یہ طب کے لحاظ سے وہ معجزے ہیں کہ تاکہ جو عقول اس وقت اس طب کے ماہر تھے ان کو بالکل کیا کر دیں، اس فن میں چت کر دیں، بالکل لٹا دیں۔ اسی طرح سے نبی موسیٰ علیہ السلام کا معاملہ لیں، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادوگروں کا بڑا راج تھا نا مصر میں، بڑے بڑے ماہر جادوگر تھے، بڑے فن اپنے وہ دکھاتے تھے، لہذا اسی اعتبار سے پھر معجزے بھی اسی طرح کے دیے گئے اور ایسے معجزے دیے گئے کہ جادوگر بھی چت ہو گئے، کیونکہ جادوگر اپنے فن کے لمٹس کو جانتے ہیں نا، بات اگلی نشست میں آ جائے گی۔ لہذا انہوں نے جب موسیٰ علیہ السلام کے یہ معجزے دیکھے، عصائے موسیٰ اور ید بیضہ، تو وہ تو اپنے فن کی لمٹس کو جانتے تھے نا، تو وہ جانتے تھے کہ ہم نے جو چلا ہے وہ جادو ہے، لیکن جو موسیٰ علیہ السلام نے دکھایا ہے وہ جادو نہیں ہے، ہم اس کی لمٹس کو جانتے ہیں، یہ کچھ اور ہے، اوپر کی شے ہے۔ لہذا فوراً مغلوب ہو گئے، اسلام لے آئے موسیٰ علیہ السلام پر، یہ واقعہ اگلی نشست میں آ جائے گا۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس دور میں، اب اس دور میں جو فن تھا وہ کیا تھا اور فن کے جو ماہر تھے وہ کون تھے، وہ عظمت اور سطوت تھی کس کی؟ کلام میں فصاحت و بلاغت۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ جو کفار مکہ ہیں عرب، یہ فصاحت و بلاغت میں کمال لگتے تھے، اور یہ ہے کہ بڑے بڑے دیوان ان کو حفظ ہوتے تھے، ٹپ پر ہوتے تھے بڑے بڑے دیوان، عشرہ معلقہ جو مشہور ہے، یہ بڑے بڑے یعنی شعراء موجود تھے، فصاحت و بلاغت کے بڑے بڑے سورما جو ہے وہ موجود تھے۔ تو لہٰذا اب اس دور میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزہ دیا گیا، اور معجزہ وہ ہوتا ہے کہ جس کو پیش کر کے رسول چیلنجنگ انداز میں پیش کریں کہ بھائی چیلنج کرتا ہوں کہ یہ معجزہ کوئی اس طرح سے دکھا نہیں سکتا، چت کر دے بالکل۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزے تو بہت سارے تھے، غذا کا بڑھ جانا اور بکری کے دودھ کا رواں ہو جانا، بہت سارے معجزہ تھے، لیکن جو چیلنجنگ معجزہ تھا جس کو چیلنج کیا اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتو بسورۃ من مثلہ ودعوا شہداء من دون اللہ ان کنتم صادقین، اگر تمہیں اس قرآن میں کوئی شک ہے کہ جو ہم اپنے بندے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کر رہے ہیں، تو اس قرآن کی ایک سورت کے مثل لے آؤ، سورت کی طرح نہیں، سورت کے مثل لے آؤ، سم وٹ لائک اے سورہ آف قرآن، لائک اے سورہ آف قرآن نہیں۔ اور سب سے چھوٹی سورت قرآن مجید کی کتنی آیت پر مشتمل ہے؟ تین آیتوں پر مشتمل، اور وہ تین ہی صورتیں اثر، نصر، کوثر، اور حجم کے اعتبار سے سورہ کوثر بہت، یہ تین آیتوں میں بھی چھوٹی، ایک سورت بنا کے دکھا دو۔ اور وہ فساد و بلاغت، فصحا اور بلغا جو فن کے ماہر تھے، وہ اس قرآن کے سامنے سب کیا ہو گئے؟ چت ہو گئے۔ کسی نے آج تک اس زمانے میں بھی فصحا بلغا نے یہ چیلنج جو ہے وہ قبول نہیں کیا، اور نہ آج تک کیا، اور نہ کوئی کر سکے گا۔ یہ ہے اصل میں، تو یہ معجزات کی حقیقت ہے کہ جو فن جس زمانے میں بڑا عروج ہوتا تھا اور لوگ اس کو بڑا عظمت کا حامل سمجھتے تھے، اس کے لیے محنتیں کرتے تھے، رسولوں کو اسی طرح کے معجزے ہیں کہ جو کہ دیے گئے۔ تو فَأَلْقَ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثَوْبَانٌ مُبِينٌ، پس عصا ڈالا موسیٰ علیہ السلام نے زمین پہ تو وہ اچانک واضح اژدہا بن گیا۔ اب آپ سوچیں اللہ کی جو قدرت ہے، باتیں تو بہت ساری ہیں وقت محدود ہے، یعنی جو مادہ پرستی اس کی نفی آپ دیکھیں کیسے ہو رہی ہے۔ مادہ پرستی میٹرلزم کیا ہے؟ یعنی مادے پر توکل، اسباب پر توکل، اسباب ہوں گے تو کام ہوں گے، ایک بہت بڑا دھوکہ ہے اس وقت۔ حقیقت کیا ہے اس کے بیونڈ ہے کہ یہ اسباب کس کے پابند ہیں؟ بنانے والا کون ہے؟ وہ مسبب الاسباب کے جو کہ اس پردے کے بیونڈ بیٹھا ہے، وہی ان اسباب کو پیدا کرنے والا ہے، وہی ان اسباب میں تاثیر ڈالنے والا ہے۔ اب ہم کیا سمجھتے ہیں؟ پیاس لگتی ہے تو ہم کیا پیتے ہیں؟ یار بہت پیاس لگی ہے پانی لاؤ، اور ہمارا ایمان کیا ہوتا ہے کہ یہ پانی میری پیاس بجھا دے گا، اور معذرت کے ساتھ کہ یہ ایمان کی ایک کمی ہے کہ جو ہم اظہار کر رہے ہوتے ہیں اپنی زبان سے۔ پختگی کیا ہے کہ پانی تو میں پیوں گا، یہ ایک سبب ہے جو اللہ نے پیاس بجھانے کے لیے رکھا ہے اور اللہ کے رسول نے اس کو اختیار کیا ہے، لیکن میرا ایمان کیا ہو کہ یہ پانی اس وقت تک میری پیاس نہیں بجھا سکتا جب تک کہ اللہ کا اذن نہ ہو۔ بھوک کیا ہے؟ لگتی ہے انسان کو، بھوک مٹتی کیسے؟ کھانا کھانے سے نہیں، بلکہ کھانے کے اندر تاثیر اگر اللہ ڈال دے کہ وہ بھوک مٹا دے تو مٹے گی، ورنہ نہیں مٹے گی۔ اور وہ کھانا، وہ فوڈ پوائزن بن کے وہ تو پھر بعض دفعہ خلاف بھی ہو جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ہر لقمہ اندر جانے سے پہلے اللہ کے اذن کا طالب ہوتا ہے کہ اللہ میں اس شخص کے اندر شفا بن کے داخل ہوں یا زہر بن کے لڑ جاؤں۔ جب آپ دیکھیں کہ 10 نوجوان ساتھ بیٹھ کے ایک ہی ہوٹل میں کھانا کھاتے ہیں، 9 صحیح ہوتے ہیں، ایک کو فوڈ پوائزن ہو جاتا ہے۔ پیچھے کیا ہے؟ وہ موثر حقیقی وہ اللہ کی ذات۔ تو سانپ کہاں سے نکلتا ہے؟ انڈے سے نکلتا ہے، لیکن انڈے سے نکالنے والی وہ ذات کون ہے؟ اب مادہ پرستی تو یہ ہے کہ ریسرچ ہو جائے کہ یہ سانپ کیسے نکل رہا ہے اور کتنے دنوں میں نکل رہا ہے، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ ٹھیک ہے، اللہ ہی کی عطا کردہ یہ سائنس کی تعلیم ہے، آگے جانا ہے، لیکن ریویلڈ نالج کے سائے میں رکھیں گے اس علم کو تو فائدہ مند ہے کہ بھائی یہ انڈے کے اندر سے سانپ کا نکلنا کس کے اذن سے ہے؟ اللہ کے اذن سے، یہ ایک سبب ہے، لیکن اللہ مسبب الاسباب اس سبب کا پابند نہیں ہے، وہ لکڑی سے سانپ نکال دے گا۔ اور موسیٰ علیہ السلام کے عصا سے کیا نکل گیا، کیا بن گیا؟ اچھا، یہ ثوبان مبین اژدہا اور واضح اژدہا، یہ نہیں کہ لکڑی عصا جو تھا اس کے کچھ کان نکل آئے، کچھ زبان نکل آئے، کچھ ہیئت ایسی ہو گئی کہ وہ لوگوں کو نظر آیا کہ وہ اژدہا، نہیں، واضح اژدہا، لکڑی ختم اور اژدہا۔ اور آگے جو اس کی حرکتیں اور جو کام ہیں اژدہے کے وہ بھی بڑے عجیب ہیں، یعنی اژدہا تو بڑا لمبا ہوتا ہے نا، اور وہ سست ہوتا ہے، جتنا بڑا ہوگا اتنا وہ سست ہوگا، تیزی سے حرکت نہیں کر سکتا، لیکن یہ اژدہا نے جو کام کیے ہیں وہ آگے انشاءاللہ اگلی نشست میں آ جائیں گے۔ تو یہ پہلا موضوع ہے۔ وَنَزَا يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ، اور انہوں نے اپنا ہاتھ موسیٰ علیہ السلام نے گریبان سے نکالا تو اچانک وہ ناظرین کو کیا دکھا؟ بیضاء، سفید، روشن، نورانی۔ اچھا دیکھیں، یہ جو سفیدی آتی ہے نا جسم پر، وہ برس کے مریض کو بھی آ جاتی ہے، تو یہ کوئی ایسا معاملہ نہیں تھا کہ وہ برس کا معاملہ ہو گیا تھا یا اور وہ سفیدی اس طرح سے نظر، نہیں، وہ برس کی سفیدی نہیں تھی، وہ کوئی آنکھوں کا دھوکہ نہیں تھا، واقعتاً ہاتھ نکالا ہے اور یہ ہے کہ وہ نورانی ہو گیا۔ ناظرین، یہ لفظ بھی بڑا قیمتی ہے، یعنی ایسا ہو جاتا تھا کہ ناظرین وہ جمع ہو جاتے تھے، دیکھنے والے جمع ہو جاتے، یعنی اگر کسی کو پتہ چل جائے کہ بھئی یہ جو منہ سے کیلے اور بلٹس نکل رہی ہیں دھڑا دھڑ پھونکوں سے، تو لہذا معلوم ہو جاتا ہے نا کہ یہ کیا ہے، ڈھکوسلا ہے کہ نہیں، سارا جو ہے وہ نظر بندی کا معاملہ اور بس ہاتھوں کا کھیل یا بس ایک دھوکہ ہے، کیمرے کی کا دھوکہ ہے، معلوم ہو جاتا ہے۔ اور یہ کہ جن کی عقل مت ماری جائے تو وہ بھرل عقیدت میں کیا کچھ نہیں جمع ہو جاتے، لوگ کہاں کہاں نہیں جمع ہو جاتے۔ لیکن بہرحال یہ ہے کہ یہ ایسا بیضا تھا ناظرین کے لیے کہ لوگ نظر یعنی جمع ہو جاتے تھے دیکھنے کے. اور امام قرطبی رحم اللہ نے ابن عباس رحم اللہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے کہ واقعتاً یہ ایسا نورانی ہو جاتا تھا کہ روشن بالکل اور الگ بالکل واضح, اور جس سے لوگ جو ہے وہ متاثر ہو کر جمع ہو جاتے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں واقعتاً ان آیات کا فہم عطا فرمائے. انشاءاللہ واقعہ چل رہا ہے, تفصیل سے آگے مزید آئے گا اور اگلی نشستوں میں اس کو ہم مکمل کریں گے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھے اور آپ کو کامل ایمان ان آیتوں پر عطا فرمائے, جو بھی معجزات ہیں اس پر کامل ایمان عطا فرمائے, اور جو بھی تعلیمات ہیں اور آج کے لحاظ سے جو بھی یہ کیفیات ہیں اس میں اپنی ان آیتوں میں اپنے آئینے کے طور پر ہمیں بھی دیکھنا چاہیے کہ ہم عارضی چیزوں اور مادہ پرستی میں ڈوب کر اللہ کی آیات اور اپنے عقیدے کو جو ہے وہ چھوڑیں, یا یہ کہ اس کو برباد کر رہے ہیں, یا عقیدے پر قائم. یہ میسج ہے کہ جو کہ ان آیتوں میں ہمیں لینا چاہیے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.